أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب لنا المدينة كحبنا مكة أو أشد حبها، واجعل ضعفي ما جعلت من البركة بمكة. واللهم إن عبدك إبراهيم قد جعل مكة حرما وإني أحرم ما بين لابتيها والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. رواه البخاري. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. چونکہ یہ اشہر حج ہے، ایک مہینہ شوال کا پورا ہو گیا اور ذیقات شروع ہو گیا، اور ان مہینوں میں حجاج حج بیت اللہ کی تیاری اور سفر کرتے ہیں. دور و دراز کا ملک اور وطن ہے، دیگر احکام حج اور حج سے متعلق یا حج کی تینوں قسمیں افراد، تمتع، قران اور ان کے درمیان بعض فروغ بھی عرض کر دیے گئے تھے. حج سے پہلے جب ایام ملے یا حج کے بعد مدینہ منورہ حاضری ہوتی، حدود کوچے محبوب ہے وہی سے شروع، جہاں سے پڑھنے لگے پاؤں ڈگمگائے ہوئے. مدینہ منورہ کی حاضری ایک امتی پر نبی کا حق بھی ہے اور ایک امتی کے وفا اور محبت کا بھی تقاضا ہے. بجنازہ گر نے آئی بمزار و خواہی آمد. فارسیان کہتے ہیں کہ اگر جنازے میں شریک نہیں تھے تو چلو قبر پر آ جاؤ، تسلی تو ہو جاتی. مدینہ منورہ اسلام کا دوسرا بڑا شہر ہے. پہلا بڑا شہر مکہ مکرمہ ہے جس میں کعبہ ہے، جہاں حج ہوتا ہے اور عمرہ ہوتا ہے. آپ وہی متولد ہیں اور وہی رہنا سہنا چاہتے تھے. تکوینی امور تھے کہ 13 سال وہیں کے گزارنے کے بعد آپ کو دس سال کے لیے مدینہ منورہ جانا ہوا، اور ما من نبی الا اودیا حتی اخرجا. ہرقل نے تعبیر میں کہا تھا ہر پیغمبر کے ساتھ قوم نے دشمنی کی اور وہ اپنے وطن سے نکالا گیا ہے، کہیں اور جا کر کے وہ ٹھہرا ہے، اور اللہ کی شان ہے کہیں اور جا کے لوگ چمک جاتے ہیں. اہل اللہ اور علماء اور اولیاء کا بھی یہ وتیرہ رہا ہے. امام ابو حنیفہ کوفہ کے تھے اور بغداد جا کے ٹھہرے، فیض تقریباً بغداد سے جاری ہوا ہے. امام بخاری بخارا کے تھے اور سمرقند کے راستے خرطنگ میں وصال ہوا ہے. حضرت اقدس سید علی حجویری غزنی کے راستے میں حجویر ہے وہاں کے، اور لاہور آ کر ایمان و اسلام سے اس کو آراستہ پیراستہ کیا. چشت بھی افغانستان میں ہے، معین الدین وہیں سے آئے، سلطان الہند اور ولی الہند. ہندوستان کے اکابر علماء بشمول اعظم بنوری، یہ بھی افغانستان کے، شاہ جہان بادشاہ کے زمانے میں اول لاہور آئے اور پھر پشاور سے متصل ایک محلہ ہے ان کا، وہاں آباد ہوئے. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل ہے، اور ان کا خلیفہ مولانا الشیخ محمد امین بدخشی ہے، جنہوں نے نتائج الحرمین کتاب لکھی ہے. جس سرزمین کا آدمی ہو اس کے خاک اور خون کا ان سے کچھ عصبیت رہتی ہے، حسد رہتا ہے، اس سے بچ نکلنا کوئی آسان کام نہیں. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کریم رحیم رؤوف شفوق رحمت للعالمین، جاہلی دور میں بھی آپ کو امین و صادق کہا گیا، تو وحی کی بارش کے بعد تو آپ کی صفات خصال اور اوصاف جمیلہ وہ مزید ترقی کر چکے ہیں، لیکن وہ سب چیزیں مشرکین کو راس نہیں آ رہی تھی. گلست سادی و در چشم دشمنان خارست. شیخ سادی اگر جو پھول ہے لیکن دشمنوں کی آنکھوں میں تو کانٹے کی طرح چھپ رہا ہے. آپ نے بڑی تکلیف کے ساتھ مکہ سے مدینے کا سفر کیا ہے، بہت ہی عدمے اور ہجرت کا آسان کام تو نہیں. تمام خاندان، آل و اولاد، گھرانہ سب مکہ مکرمہ میں تھے. صرف ابو بکر صدیق کو لے کر کے آپ روانہ ہوئے. آپ جب مکہ مکرمہ سے بہترین خوبصورت ٹھنڈے ایئر کنڈیشن بس یا گاڑی میں بیٹھیں گے اور مدینہ روانہ ہوں گے، اور موجودہ دور میں شاہراہ ریشم سے زیادہ خوبصورت روڈ ہے، ایئرپورٹ اس کے سامنے عام سی گلی ہے، اور پھر میں چار گھنٹے لگیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیغمبر نے آج سے 1500 سال پہلے یہ راستہ اونٹ پر کیسے گزارا ہے۔ یا رب صلی وسلم علیہ، اور یہ راستے اس طرح تھے جیسے آج بسیں اور گاڑیاں چل رہی ہیں۔ 1951 میں جو استاد محترم مولانا عبدالحنان حج کے لیے گئے تو فرماتے تھے مکہ سے مدینہ بس میں 8 بجے پہنچے تھے، 4 دفعہ ڈرائیور نے اعلان کیا کہ یہ کوئی اور ملک آ گیا، مدینے کا راستہ نہیں، ہم بھٹک گئے۔ چلتے چلتے اعلان کرتا تھا کہ یہ نہیں ہے، کوئی اور راستہ آ گیا، ایسا ویرانہ ہو غیر آباد۔ تو ہجرت ایک کٹن کام ہے، جن لوگوں نے ہندوستان سے ہجرت کی ہے پاکستان آئے، اب وہ بڑے بڑے کوٹھی اور محلات میں ہیں اور بڑے عہدوں پر ہیں، بینک بیلنس کے مالکان ہیں، لیکن کبھی ان سے سن لو کہ وہ کس طرح ہے، سن نہیں سکیں گے، ایسی تکلیفیں گزاری۔ اور جو لوگ افغانستان سے امریکہ اور روس کے گٹھجوڑ سے یہاں پہنچے ہیں، اور ان میں جو سچے مہاجرین ہیں واقعی ایمان بچانے کے لیے آئے، اس لیے حدیث میں آپ نے سے جب ہجرت کا پوچھا جاتا ہے تو آپ غصے ہو جاتے تھے کہ ہجرت کی بات مت کرو، بہت مشکل کام ہے، بس آرام سے رہو۔ اور جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا سنہ 8 میں تو آپ نے کہا لا ہجرت بعد فتح مکہ، وہ جو مشکلات تھی اور جس کے لیے مدینہ آنا ضروری تھا وہ ختم ہو گیا، اب لوگ جہاں ہیں وہیں رہے، ان کو اسلام کی سہولتیں، آرام، فوائد پہنچتے رہے گی۔ میں نے وہ ہجرت جو مدینہ منورہ کے لیے تھی، میں نے گزشتہ تقریروں میں کہا ہے، اس پر ایمان موقوف تھا، جب تک وہ ہجرت کوئی نہ کرتا ایمان معتبر نہیں تھا، اس کو منع کر دیا فتح مکہ، کہ بس اب اس کی ضرورت نہیں رہی، مقصد پورا ہو۔ مدینہ منورہ کو اس وقت یثرب کہتے تھے، سرب کہتے ہیں سینگیا کو، یہ زمین بہت زیادہ شورہ تھی اور بہت تکلیف دہ تھی، سخت گرم اور شدید ترین بخار ہوتا تھا، جب وہاں کسی کو بخار ہوتا تھا تو لوگ اس کو اٹھا کر قبرستان کے قریب کر لیتے، بس اب مرنا ہی ہے تو دور سے کیا لائے، بچتا نہیں تھا۔ آپ جب تشریف لے آئے اور آپ کے ساتھ اصحاب، اور ان کو بخار شروع ہو جاتا تھا، تو بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابوبکر بھی اشعار پڑھتے تھے اور حضرت بلال بھی اشعار پڑھتے تھے، یہ اشعار اصل میں دل کے درد کو کم کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو تسلی کے لیے لوگ پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین بالکل نو عمر تھی، اور ذہین و ذکی انتہا درجے کی تھی، اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے اور نسبت کے لیے اور امت کی ماں کے شرف کے لیے چنا تھا انہیں، انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ابا جان اس طرح اشعار پڑھتے، کل امرئ مسبح فی اہلہ والموت ادنا من شراک نالی. اور بلال پڑھتے ہیں وحولی اسکرم و جلیلو وحل اردن الا میا ام جنت و یبدون لی شامتم و تفیلو. مدینے کے پہاڑ شام موت و فیل اور وہاں کے کانٹے اور جاڑیاں مکے کی یاد کر رہے ہیں لوگ, یعنی مدینے میں ناخوش ہیں, تکلیف محسوس کرتے ہیں, گھبراہٹ ہے بہت زیادہ. بڑی عجیب بات ہے کہ آپ نے انہیں کچھ نہیں کہا, اللہ سے کہا اللہم حبب لنا المدینہ کا حبنا مکہ او اشد حبہ, اے مدینے سے ہماری محبت پیدا فرما جیسے مکہ کے ساتھ ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور دوسری دعا یہ فرمائی کہ خدایا جتنی برکت ہے آپ نے مکہ میں دی ہے وہ دوہری کر کے مدینے کو دے دے. اور تیسری دعا آپ نے یہ فرمائی کہ المدینہ تو خیر اللہ, مدینہ بہت بہتر ہے, لو کانو یا لمون, کاش کے لوگ سمجھ دیں. ظاہری روایات کے مطابق مکہ مکرمہ میں ایک نماز 100,000 کے برابر ہے اور مدینہ منورہ میں ایک نماز 1,000 کے برابر ہے. 50,000 والی روایت ٹھیک نہیں, محدثین نہ بیان کرے اسے, کمزور اور ضعیف حد تک نہیں, عام تبلیغی اور ویسے لوگ بیان کرتے رہے ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں. شیخ الحدیث استاد الحدیث طالب نہ بیان کرے. اور مدینہ منورہ کے سامنے جو بورڈ لگا ہے اس پر بھی یہ حدیث 1,000 والی نقل کی ہے. یاد رہے کہ یہ بورڈ عہد صحابہ کے, اور نہ وہ ابو حنیفہ کا نام چھوڑتے ہیں, سامنے لکھا ہے نعمان بن ثابت, سامنے بالکل کون ہے. ہماری یہ مسجد جب بنی تو یہ مسئلہ پیش آیا کہ اسماء حسنا لکھ سکتے یا نہیں, فقہ حنفی میں منع فرمایا ہے, تکرہ الکتابت علی جدران المساجد, مسجد کی دیواریں بالکل صاف ستھری کلین ہونا چاہیے. یہ بدعتی کی مسجد, علم غیب شریف کا بیان, عرس شریف کا بیان, کنڈے شریف کا بیان, گیارہویں شریف کا بیان, ہر ایک لعنت کے ساتھ ایک شریف شریف لگاتے رہو, مسجد سے پورا مندر بنا رہتا ہے, ہر چیز لگی ہوئی ہے اس میں. فقہا لکھتے ہیں کہ مسجد کی دیواروں پر کچھ نہ لے کے, تو ہدایہ کے اندر ایک قاعدہ لکھا ہے اور وہ یہ کہ مسجد میں کبوتر پال سکتے ہیں یا نہیں, تو انہوں نے کہا پال سکتے ہیں. لعمل الحرمین الشریفین, حرمین شریفین میں کبوتر ہیں, اب بھی ختم نہیں ہو سکتے. عراق اور سعودی جنگ جب چڑھ گئی تھی اور خطرات بہت زیادہ تھے, بادشاہ نے علماء کو کہا کیا ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ ہم حرمین میں بیٹھ کے بھی ڈر رہے ہیں. ایک عالم نے کہا کہ یہ کبوتر 1300 سال سے یہاں آباد تھے, شاہی احکام آئے کہ جی یہ پیٹ کرتی ہے اور ایسے کرتی اور ویسے کرتی, آپ نے کبوتر نکلوا دیے, یہ تو عہد رسول کے زمانے سے یہاں تھے, کہتے اسی وقت آرڈر دے شون کو, مکے کے شون کو آرڈر دیا کہ دونوں حرمین میں کبوتر بحال کرو. تو لوگوں سے پوچھا کہ کیا طریقہ ہے, انہوں نے کہا جہاں وہ جنگلوں میں پہاڑوں میں گئے وہاں سے باجرہ گراتے رہو, وہاں سے باجرا گرانا شروع کیا تو وہ تو حرم کے عادی تھے، سیدھے اندر آئے، تین چار محکمے نظافے کے برتی کر لیے، پنکھوں کو گولے لگوائے، لیکن کبوتر برقرار ہے، کبوتروں نے بھی اپنی کرامت منوائی. کرامات تو مخلوقات کی ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق ہے. بخاری شریف میں ہے کہ ایک پیغمبر نے ایک پیغمبر کو ایک چونٹی نے کاٹا، تو پیغمبر بڑے رحیم کریم ہوتے ہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ایک موزی جانور ہے، لوگوں کو کاٹتا ہے، لہذا انہوں نے اس کا گھونسلہ معلوم کیا، اس پہ آگ لگائی. حق تعالیٰ کی طرف سے اس پیغمبر کو تعذیب ہو گئی. بخاری کے لفظوں میں ہے کہ حق تعالیٰ نے کہا قرصت کا نملتن و احرقت امتن تسبح اللہ، آپ کو تو ایک چونٹی نے کاٹا تھا، آپ نے ساری ختم کر دی، وہ تو میری تسبیحات کرتی تھی، مجھے یاد کرتی، آپ نے ان کو آگ لگا دی. حافظ نے لکھا ہے شرح بخاری میں، وہ پیغمبر مرتے دم تک روتے رہے کہ غلطی ہو گئی بہت زیادہ. حق تعالیٰ ناراض ہو گئے، حق تعالیٰ تو سب کے، اس کے تو مخلوقات. اور ایک پیغمبر قوم کو لے کر باہر آئے استسقاء کے لیے، اللہ مسکنا، خدایا بارش نصیب فرما. حق تعالیٰ نے کہا ابھی آپ سے پہلے ایک چونٹی اپنی پوری قوم کو لے کے آئی تھی، دعا مانگ رہی تھی، میری اس سے بات ہو گئی بارش کی. یو کین گو، آپ شوق سے جا سکتے ہیں. ایسا عظیم اللہ ہے. علماء دین کہتے ہیں نا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کیا چیز ہوں، ضرور اللہ سے تعلق رکھے، دعائیں مانگے. آپ بنے ہوئے ہیں، مخلوق ہیں، آپ کو ہاتھ دیے، زندگی دی ہے، شکل دی ہے. بے شک اللہ کی نظر رحمت میں مقامات انبیاء و مرسلین کے بہت بڑھ کر ہیں، لیکن ایک پیغمبر امت کو لے کے باہر آ رہے ہیں، اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی آپ سے پہلے ایک چونٹی آئی تھی اور اپنے لوگوں کو لے کے، اور اس کا استغاثہ میں نے قبول کر لیا ہے. اس سے ایک اور مسئلہ معلوم ہو گیا. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ استسقاء کی نماز میں جانوروں کو بھی لے چلیں. دیہاتوں میں جب ہم استسقاء کرتے تھے نا، تو گائے، بھینسیں، بھیڑ، بکریاں، یہ بھی ساتھ کھول کے عیدگاہ کی طرف باہر جاتے تھے، کیونکہ انہیں بھی پیاس لگتی ہے، گھاس چاہیے، وہ بھی اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی بھی سن لیتا ہے، یہ میری مخلوق ہے. ابھی چند ہفتے پہلے غالباً مغرب کے وقت یہاں یہ مسجد کا فرش جو ہے یہ چمکتا ہے، تو کچھ پرندے چھوٹے چھوٹے نیچے اترتے تھے، وہ دور سے دیکھتے تھے کہ یہ پانی ہے. مجھے اللہ رب العالمین نے ان کی بولی سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. میں نے اپنے آدمیوں کو کئی جگہ کہا کہ پانی رکھواؤ، وہ تو ٹوٹی نہیں کھول سکتے، کہاں پئیں گے. لیکن جب دو تین دن میں نے مسلسل دیکھا، تو میں نے اپنے خادم کو کہا کہ بارش آنے والی ہے. اس نے پوچھا کیسے، میں نے کہا یہ جو پرندہ روز پانی پینے کے بہانے اس فرش پہ دوڑ لگاتا ہے، ممکن نہیں کہ اللہ کو رحم نہ آئے، اسی رات بارش شروع. دو تین دن تک وہی برانڈے میں، دور سے جب آپ دیکھیں گے وہاں سے میرے برانڈے سے بھی، تو یہ فرش ایسا چمکتا ہے جیسے پانی کھڑا ہو، تو وہ اوپر سے نیچے اترتے ہیں پانی پینے. پانی تو نہیں، یہ فرش ہے. بس دو یا تین دن مشقت انہوں نے کی، چوتھے دن بارش شروع، ہر چیز سے راب ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالی بہت عظیم اور مقتدر ذات ہے. یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے مانتے ہیں ہر وہ مخلوق جو آسمان و زمین میں. آج سے 20-25 سال پہلے ایک تکلیف ہو گئی تھی، جہاں ہمارے ایک بڑے ڈاکٹر صاحب تھے گلشن میں، بڑی محبت فرماتے تھے، وہ اپنے ساتھ گاڑی میں لے گئے اور بھی ڈاکٹروں کا بورڈ بٹھایا اور چیک اپ کیا اس نے، مجھے تو زیادہ نہیں لیکن تھوڑی بہت انگریزی سمجھتا ہوں، ان کے ساتھ جو گفتگو کی تو بڑی مایوسی ظاہر کی، میں جب وہاں سے آیا تو ظاہر ہے دو چار ڈاکٹر جب چیک کرے اور سب جو ہے نا شخص کے بارے میں پریشان ہو جائے تو آدمی کو اپنی فکر بھی ہو جاتی ہے، تو میری ایک بلی تھی جو مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، وہ آئی میرے پاس، میں نے اس کو بتایا کہ اس طرح طبیعت بڑی ناساز ہے، اور ڈاکٹر صاحبان نے دیکھا اور بڑی مایوسی ظاہر کی، آپ اللہ سے دعا کر لیں، تو آپ یقین کر لیں ممبر پر بیٹھا ہوں، میں نے اس کو قیمہ ڈالا تھا اور وہ قیمہ چھوڑ گئی، اور وہ بالکل جو ہے نا دونوں ٹانگوں پر قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھی، تو مجھے انور شاہ کی والدہ نے کہا کہ اس بلی کو کیا کہا، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہا ہے، اس کے بعد زہر کی جماعت ہوئی اور میں نے آرام کیا، اثر سے پہلے میں نے خواب دیکھا اور مجھے کہا ایک کمزور مخلوق کی دعا سن کر کے آپ کی زندگی بچا دی، علماء نے اس لیے لکھا ہے نا کہ کسی مخلوق کے ساتھ آپ زیادتی نہ کریں، پھر معافی کیسے مانگیں گے، بڑا مشکل ہو جائے، بعض لوگ نا حق چھوٹے چھوٹے مخلوقات کو ستاتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، بعد میں عجیب عجیب گرفتوں میں پورے پورے خاندان کچل جاتے ہیں، ہیج کو میرا خدا رسوا نہ کر، تا دل صاحب دل نعمت بدر، مخلوقات کو جہاں تک ہو سکے آپ آرام پہنچائے، سکھ پہنچائے، حدیث شریف میں ایک صحابی آپ کے ساتھ چل رہا تھا اور اس کے اوپر کچھ پرندے بن بنا رہے تھے، آپ نے اچانک اس سے پوچھا کہ یہ پرندہ کیا کر رہا ہے، اس نے کہا آخست و فراخہ، میں نے اس کے چوزے اٹھائے، آپ بہت زیادہ غصے ہو گئے کہ فوراً لے جاؤ اور گھونسلے میں رکھ کے آؤ، آپ ان چوزوں کے اور ماں باپ کی پریشانی نہیں دیکھتے، میں پیغمبر ہو کر کے مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، علماء دین کہتے ہیں کہ آپ بھی کائنات کے چپے چپے کے پیغمبر ہیں، ہر مخلوق کا آپ کو احساس ہے، تحاوی میں ہے، ابو قتادہ جلیل القدر صحابی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت میرے گھر تشریف لائے، ہم نے بلی کو پانی ڈالا تھا تو آپ نے جھک کر کے برتن ٹیڑھا کیا، پر میں ایسا رکھا جاتا ہے تاکہ یہ آرام سے پی سکے، میں حیران رہ گیا، ابو قتادہ کہتے ہیں مجھے کہا کیوں میں تمام کائنات کا پیغمبر نہیں ہو گیا، اس میں کوئی شک ہے، اور آپ کی خدمت میں ایک اونٹ نے آ کر کے سر نیچے رکھا، پھر اٹھایا پھر نیچے رکھا، آپ رک گئے اور آپ نے کہا اس اونٹ کے مالک کو بلاؤ، اس کو بلا لیا گیا، اور میں اس اونٹ نے ابھی آ کے رونا دھونا کیا کہ چارہ نہیں دیتا ہے اور کام سارا دن لیتا ہے، خوراک پورا نہیں کرتا ہے، آپ نے کہا قیامت کے دن کا منظر سامنے لاؤ، انصاف کرو، جب چارہ نہیں دے سکتے ہو تو کام بھی نہ لو، اسے چھوڑ دو، اس احادیث کی کتابوں میں یہ واقعہ شکایت الجمل کے نام سے مشہور ہے، وقد اختلفت انظار المحدثین فی صحتها وعدم صحتها، لا الہ الا اللہ، بہرحال مدینہ منورہ میں ابتدائی دور میں سابقہ اثرات تھے اور بہت ہی تکلیف کا ماحول تھا. آپ کے وجود مغتنم اور مسعود سے وہاں برکتیں نازل ہوئی، رحمات کا نزول ہوا اور آپ نے دعائیں فرمائی. بخاری شریف میں ہے آپ نے دعا فرمائی کہ اللہم انقل حماہا الی الجحفہ، یہاں جو تیز اور سخت بخار ہے خدائے اس کو جحفہ لے جا جہاں یہودی آبادی ہے اور وہ اللہ اور رسول سے دشمنی کرتے تھے. ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ پاکستان کی بدمنی، افغانستان، عراق اور کشمیر کی پریشانی، یہ سب کے سب امریکہ اور برطانیہ پر مسلط فرمائے، مسلمان ملک اور شہروں میں امن پیدا فرمائے. آپ نے خواب دیکھا کہ ایک پٹھے پرانے کپڑوں میں بوتنی قسم کی عورت، بال بکھرے ہوئے، رنگ کالا بجنگا، ایک بدشکل بد منظر عورت مدینے سے نکل کے بھاگ رہی ہے. آپ نے نیند سے بیدار ہو کر بڑی خوشی ظاہر کی اور فرمایا کہ وہ بلا اور وبا جو مدینہ منورہ میں بخار کی شکل میں تھی وہ منتقل ہو گئی، یہاں سے نکل گئی، اللہ تعالیٰ نے وہ بلائیں یہاں سے باہر نکالی اور مدینہ منورہ کی فضا قیامت تک کے لیے جنت کی فضائیں ہوں گی. مدینہ منورہ میں امتی کے تین کام ہوتے ہیں. ایک تو شہر میں رہنا ہی سعادت ہے، جتنے دن ملے اور جتنے اوقات ملے. شان نہیں ہے کہ آدمی بازاروں میں اور غفلت میں اسے گزارے. کتنا بڑا شہر ہے جو نبی آخر زمان کے لیے منتخب کیا گیا ہے. ایک تو ایک بیداری مومن میں ہونا چاہیے، احساس کہ میں کس جگہ ہوں اور کیسے بہترین سرزمین ہے جسے اللہ نے نبی آخر زمان کے لیے چنا ہے. امام مالک مدینہ کے رہنے والے ہیں لیکن جوتا نہیں پہنتے تھے اور کہتے تھے یہاں اقدام محمد پڑے ہوئے، خوف ہے مجھے کہیں پر پاؤں نہ رکھوں، ذوق تو ان کا. ہمارے امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ آپ جب مدینے کے قریب ہو جاتے تھے تو صائم رہتے تھے، روزے سے رہتے تھے تاکہ بول و براز کی نوبت کم آئے. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں اور حضرت بطور فاتح کے اور حضرت صحابہ مکہ داخل ہوئے، اور ظہر کی نماز کے لیے جب آپ کعبے میں آگے ہونے لگے تو صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے غمگین تھے، اور وہ اس طرح کہ ہمیں خوف تھا کہ اللہ کا گھر ہے، یہیں پر کعبہ ہے اور کعبے کے امام آپ ہی ہوں گے اور کون ہوں گے. لیکن آپ نے اعلان کیا کہ اتموا صلاتکم انا سفرا، تم مقامی لوگ نماز پوری کر لو، کہ جن لوگوں کے یہاں مکانات اور جائیدادیں ہیں پوری کر لو، میں مسافر ہوں. تو ایک آراب آگے بڑھا، کیسا وقت بولت تبھی بک کا، کیوں آپ تو یہی پیدا ہے، اپنے وطن آ گئے، کیوں آگے بڑھ رہا ہے؟ آپ نے کتنے درد سے کہا، اوف انا ترکلنا اکیل منزلا، اکیل ابن ابی طالب نے ہمارے جانے کے بعد دشمنی میں مکانات قبضہ کر کے جائیدادیں سب ختم کر دی. اگر کوئی مکان جائیداد آج یہاں میری اپنی ہوتی تو میں مقیم ہو جاتا. اس لیے فقہا میں یہ اختلاف ہے کہ وطن اصلی اس میں رہنا ضروری ہے یا وجود راجح ہی ہے کہ وجود کافی ہے. جس کا کسی بھی شہر اور ملک میں جائیداد اور ذاتی رہے یا نہ رہے، وہ جیسے ہی وہاں پہنچے گا خود بخود مقیم ہو جائے گا اور چار فرض پورے پڑے گا، دو نہیں پڑے گا. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، ہماری کوئی چیز یہاں ہے نہیں. اس سے علماء دین نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ ایک بادشاہ یا کمانڈر ان چیف ایک ملک کو جب فتح کرتا ہے وہ اس کا مالک بنفسی ہی نہیں ہے، بلکہ وہ قوم کے مفاد میں نگران اعلیٰ ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ مکہ میں نے فتح کی اور میرا ہو گیا، پھر تو آپ پوری نماز پڑھاتے ہیں. آپ نے کہا نہیں، آدھی میں دو رکعت پر سلام پھیروں گا، تم اٹھو اپنے دو بقیہ پڑھ لو. مسائل تو نبی سے چلتے ہیں، نبی عمل کرے تو مسئلے چلے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی خصوصیت ہو ان مسائل. نبی سب کے لیے مشعل راہ ہے. جب آپ نے کہا کہ آپ لوگ پوری پڑھ لیں اور ہم مسافر ہیں، تو انصار نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ حضرت ساتھ چلے گی. تبھی تو آپ نے اپنا سفر برقرار رکھا. بڑے وفادار پیغمبر تھے. ہجرت سے پہلے منا میں حج کے ایام میں آ کر آپ نے انصار مدینہ سے بات چیت کی تھی کہ میں نبی آخر زمان ہوں، یہاں مکہ میں آیا ہوں، یہ لوگ سختی بڑھا رہے ہیں دن بدن، مجھے بالکل کام نہیں کرنے دیتے. مدینہ کے باشندوں نے کہا کہ ہم وہاں سے یہاں کام نہیں کر سکیں گے، مدد نہیں کر سکیں گے. آپ مدینہ آئے، ہم آنکھوں پر بٹھائے. یہ آج دو دفعہ ہوا ہے، ایک دفعہ 40 آدمی تھے اور دوبارہ 80 یا 120 آدمی تھے. سن 11 اور سن 12 نبوی ہجرت سے ایک سال اور دو سال پہلے، ان میں ایک شخص نے آپ سے کہا تھا کہ آپ برحق پیغمبر ہیں، کل یہ ساری دنیا فتح ہو جائے گی، تو آپ ہمارے ساتھ مدینہ رہیں گے یا واپس یہاں آئیں گے؟ آپ نے کہا ہم پیغمبر جب ایک قول دیتے ہیں پیچھے نہیں ہٹتے، میں آپ کے ساتھ وہی رہوں. لا الہ الا اللہ. مدینہ منورہ میں مومن کے تین کام ہیں. ایک تو یہ کہ بہت احترام ادب اور بہت شوق اور اخلاص تقوی اور پرہیزگاری کا وقت گزارے، کہیں بھی ہو، مدینے کے پہاڑوں میں کیوں نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ جہاں تک ہو سکے نماز مسجد نبوی پہنچائے. وہ آپ ہی کی مسجد ہے. آپ نے کہا ہے میری مسجد اگر صنعاء تک پہنچ گئی تو وہ میری ہوگی. یہ مسجد جب ٹین کی بنی ہوئی تھی تو بھی احسن مسجد تھی، اور اس سے پہلے جو ذرا اچھی بنی تو بھی احسن مسجد تھی، اور اب جو ایسی بنی تو وہی مسجد ہے. حضرت عثمان کے زمانے میں جب مسجد نبوی کی تعمیر باقاعدہ ہونے لگی، ہر چیز ہٹا کر نئے سرے سے توسیع بھی، پلر بھی، ساگوان کی لکڑی روم سے منگوائی گئی، بڑی قیمت سونے کے ساتھ تول کے خریدی گئی. بس صحابہ کو اشکال ہوا کہ یہ مسجد تو نبی کے ہاتھ کی بنائی ہے اور اس میں کیچڑ اور مل بد. حضرت عثمان نے جو تقریر کی ہے اس میں یہ بات کہی ہے کہ یہ جو ہم بنا رہے ہیں وہ آپ ہی کی مسجد، اور وہ ملبا اور وہ چیزیں سب محفوظ کر دی گئی اور اسی نئے ملبے میں شامل کر دی گئی، وہ بھی اس میں لیپ دی گئی. اور اس سے پہلے حضرت عمر نے بھی توسیع کی تھی بخاری میں، لیکن حضرت عثمان نے بہت زیادہ کی. عبد الرحمن ابن عوف موجود نہیں تھے سفر پر، تھے بخاری شریف میں ہے، وہ بعد میں آئے تو ان کو پتہ چلا کہ اس طرح یہ مسجد بنتے وقت اختلاف سا ہو گیا تھا. تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اسی مسجد کے لیے پیغمبر نے کہا ہے کہ اس کی جو توسیع ہوگی اور جہاں تک ہوگی وہ میری ہوگی. تو حضرت عثمان نے کہا اگر آپ اس وقت موجود ہوتے جب یہ لوگ اختلاف کرتے تھے اور یہ حدیث بیان کر لیتے لوزن تو کب ذہب، میں آپ کو سونے سے تول کر سونا دے دیتا، کیونکہ مسئلہ حل ہو جاتا. بخاری. اور تیسرا یہ کہ روزے پر بھی آنا جانا ہوتا ہے اور ایسے اوقات دیکھے جائے جہاں آدمی آرام تسلی سے وہاں ایک آدھ منٹ رہے اور درود شریف پڑھ لیں. درود شریف لوگوں نے بہت لکھے، ہر شخص کے جو مرضی تھی اس نے اس طرح بنا لیا ہے. یہ چلے گئے نہیں، یہ کمپنیاں کمزور ہیں، سب ناقص ہیں. اس میں پھر دیوبندیوں نے بھی کمی نہیں کی ہے، انہوں نے بھی بڑے بڑے مل اور کارخانے چلائے. نہیں، اتنا تو سوچنا چاہیے تھا کہ صحابہ روزے پہ آتے تھے یا نہیں آتے تھے، کون سے پڑھتے تھے. یہ نماز والا السلام علیکم ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں نے صحابہ کا پورا دور مطالعہ کیا ہے، جتنا کتب حدیث میں، سیر میں، تواریخ میں موجود تھا، اور اس موضوع پر جو بڑی کتابیں لکھی گئی ہے وفاء الوفاء باخبار دار المصطفیٰ یا القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع شمس الدین سخاوی کی، یا جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام ابن قیم کی، اور دنیا کے خزائن و دفاتر. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ صحابہ اور تابعین روز رسول پر یہی سلام اور درود پڑھتے تھے جو نماز میں مومن پڑھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی سلام اور درود نہیں تھا. بالکل پورے وثوق سے کہتا ہوں. اس لیے فصل فی زیارت النبی میں درویزہ کے اندر، مراقی کے اندر، تحتاوی کے اندر، زبدہ کے اندر، ارشاد المناسک کے اندر، سینکڑوں حج اور عمرے اور زیارات کی کتابوں کے اندر جو ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے، میں معذرت خواہوں، ان کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کرتا ہوں، اس کے پڑھنے اور ثواب سمجھنے سے عاجز ہوں. میرا جو اشکال احمد رضا خان کی ذریت پر ہے کہ آپ نے صلاۃ السلام میں اضافہ کیا ہے، وہ اشکال یہاں بھی ہے، یہاں بھی آپ نئے نہیں پڑھ سکتے ہیں. بلکہ پیغمبر کا تعلیم کردہ جو 400-1400 سال سے امت چار دانگ عالم میں پڑھتی ہے وہی صلاۃ السلام پڑھنا پڑے گا. یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس کو وہاں پورا نہیں سمجھا جا رہا ہے. یہ تو آپ نے خود ارشاد فرمایا اور آپ ہی کا مقرر کردہ ہے نماز کے طریقے. السلام علیکم ایو النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. بلکہ بعض احادیث میں ہے کہ جب آپ معراج میں پیش ہوئے تھے تو یہ الفاظ آپ کو رب العزت کی طرف سے کہے گئے, اور یہ الفاظ متفق ہے پوری امت کے اندر چار دانگ عالم, چاروں مذاہب ظاہریہ اور غیر ظاہریہ سب میں متفق الفاظ ہے, اور یہی درود و سلام ہے اللہم صلی علی محمد. یہاں کڑے ہو جاؤ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا شفیع المذنبین, پھر یہاں ناجائز ہو گیا وہاں جائز ہو گیا, یہ دو شریعتیں کہاں سے آ گئی؟ کچھ تو سوچنا چاہیے تھا. چونکہ بدعات کا زندگی پر تعاقب کیا ہے اور اس کی جڑیں دیکھیے کہ کہاں سے انہوں نے صلاۃ السلام نکالے, تو نتیجہ یہی نکلا ہے کہ زیارت النبی کے اندر جو بعض بزرگوں کی طرف سے کچھ بے احتیاطی ہوئی ہے شاید اس وجہ سے ان کی جرت ہو گئی ہے, اور یہ کلم کلم من گھڑت الفاظ پڑھ رہا ہے, بالکل من گھڑت. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا شفیع المذنبین, اور اس قسم کے جتنے الفاظ ہیں غور سے سن لو, یہ الفاظ پیغمبر نے پوری زندگی میں کبھی ایک دفعہ ضعیف روایت میں بھی بیان نہیں. یہ الفاظ جو آج چار دانگ عالم میں بدعتی پڑھ رہے ہیں اور ان کے اتباع میں زیارت النبی والے پڑھ رہے ہیں, یہ الفاظ صحابہ نے نہیں پڑھے, نہ پیغمبر نے سنے, نہ صحابہ نے پڑھے اور نہ سنے, نہ تبع تابعین نے, نہ مجتہدین نے, اور نہ محدثین نے. 656 سال کے بعد یہ الفاظ گھڑے گئے. اس لیے جو الفاظ فخر المرسلین, سید الشفعاء یوم الدین, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے امت کو, اور جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں جب تک وہ نہ پڑھے نماز ہو ہی نہیں رہی, وہی الفاظ کافی شافی ہیں. اب تک پڑھے ہیں اللہ معاف فرمائے. اللہ نبی کو کہتے ہیں وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, آپ کہیں خدایا میرے علم بڑھا دے. دن بہ دن بڑھے گا تو ترقی نصیب ہوگی. یہ کیا بات ہے؟ آدمی چھوٹا ہوتا ہے شلوار نہیں پہنتا, بڑا ہو کے پہنتا ہے تو پھر وہ بچپن کا والا جائے گا کہ پہلے میں نہیں پہنتا تھا, اب بھی نہیں پہنو گے یار. یہ مسائل ان لوگوں کے لیے جن میں شعور ہے, جو سنت اور بدعت سمجھتے ہیں, جو نہیں سمجھتے ہیں وہ تو سب کچھ پڑھ سکتے ہیں. جن میں یہ جذبہ ہے کہ امت کی نجات دین میں ہے, دین وہ ہے جو چلا آیا ہے, دین وہ نہیں ہے جو بنایا گیا ہے. بننے سے دین نہیں بنتا ہے, دین تو اللہ نے بھیجا ہے, پیغمبر نے اس کی تشریح کی ہے, صحابہ نے اور تابعین نے سمجھا ہے اور چار دانگ عالم تک پہنچایا ہے. والحمدللہ علی ہذا. اب ایک اشکال ہے, اس کو غور سے سن لو. وہ یہ کہ کیا نبی کے روزے پر ایسے الفاظ جو نعت کے ہو, تعریف کے ہو, منقبت کے ہو, خواہ وہ عربی میں ہو, فارسی میں ہو, اردو میں ہو, پنجابی اور پشتو میں ہو, یہ پڑھنا درست اور صحیح ہے, مگر اس کا نام نعت ہوگا, اس کا نام درود شریف نہیں ہوگا. اچھی طرح کان کھول کے سنیں. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں وہ بھی درود شریف کے حکم میں ہیں تو میں بسد معذرت عرض کروں گا کہ جب آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ تمام معتبر کتب حدیث میں ہے کہ صحابہ نے آپ کو کہا قد عرفنا السلام علیکا ہمیں سلام کا پتہ ہے نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیف نصلی درود کیسے پڑھیں تو آپ نے کہا قولو اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صحابہ نے بنانے کی کوشش نہیں کی ان کو عربی نہیں آتی تھی کیا اور صحابہ کو نبی نے یہ نہیں کہا کہ بعد میں لوگ آئیں گے اور وہ بہت کچھ بنائیں گے تم بھی بنا لو فرمایا قولو میں کہوں گا وہ پڑھو گے تو ثواب ملے گا جو تم بناؤ گے اس کی اجازت نہیں ہوگی ثواب کہاں سے ملے گا تو صحابہ نے پیغمبر سے پوچھا کیسے پڑھے تو یہ سوال کرنا کہ حضرت کا بتایا ہوا یہ اہل سنت کا طریقہ ہے صحابہ سب کے سب اہل سنت کی پہلی جماعت ہے ابن شہاب نے مصنف میں کہا ہے اور عبادات میں اور طاعات میں اللہ کی رضا اور اجر میں نبی کے اتباع کے بغیر کیسے کام چل سکتا ہے تو ایک تو مدینہ منورہ میں آرام سکھ خوشی اور شکر اور اطاعت کی زندگی سمانا ضروری ہے غفلت دوری بازاروں میں ہوٹلوں میں آرام راحت میں وقت گزارنا بد نصیبی ہے دوسری تمام نمازیں یہاں تک کہ تہجد بھی مسجد حرام اور مسجد نبوی میں کہتے ہیں افضل ہے سب لوگ چلتے ہیں نا وہیں پڑھتے ہیں تاکہ وقت پر پہنچے اور تیسرا یہ کہ جیسے جیسے موقع ملے معاجہ شریف میں روضہ اقدس کے آس پاس جتنا قریب ہو سکے ادب سے احترام سے دینی آواز سے سنت الفاظ میں منقول سلام اور درود شریف کثرت سے پڑھا جائے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پیش ہونا بھی کافی ہے ہر نماز سے پہلے یا بعد میں یا دونوں طرح اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے یہ تو مومن کی ہمت اور جذبے پر ہے کوئی زمانہ تھا کہ ہم وہیں سے آتے جاتے تھے اب وہ ہمت نہیں رہی سانس اکھڑ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ چلو بس صبح پڑھنی ہے تو اب دوبارہ ضرورت نہیں ہے یہ تکلیفوں کی وجہ سے لیکن جنہیں اللہ نے صحت دی ہے ہمت عطا فرمائی اور وہ تو بڑا دربار ہے اس میں تو رش اور بھیڑ ہر وقت ہوگی اگر اس سے یا ان کے جو لوگ کھڑے ہیں پاسداران ان کے برے فرے سے بچنے کے لیے کوئی پیچھے بھی پڑ لے تو وہ بھی اسی کے سیت میں ہے کوئی حرج نہیں یہاں بھی جنگلے ہیں دیواریں ہیں اور اس کے باہر آپ پڑھتے بالکل باہر کی طرف سے بھی آرام تسلی سے پڑھ لیں اور جو پاسداران وہاں کھڑے ہیں ان کو زیادہ پریشان بھی نہ کیا جائے وہ بھی ہمارے محسن ہیں ان کی وجہ سے سینکڑوں بدعت اور بے دینیاں رکی ہوئی ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ وہاں رہوں کھڑا رہوں لیکن وہ خفا ہوتے ہیں تو ساتھیوں کو بھی تلقین کرتا ہوں کہ ذرا جلدی یہاں سے گزرو ہاں موجہ شریف میں جو پیچھے جگہ ہے بے شک وہاں بیٹھ بھی سکتے ہیں دو رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسلی سے تلاوت اور دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں بارگاہ اقدس میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ناجائز یہ فقہی بحث ہے بہت سارے فقہاء نے اجازت دی ہے، بہت ساروں نے احتیاطاً منع فرمایا ہے، لیکن نظم کو قائم رکھنے کے لیے اور وہاں کا ڈسپلن کا تقاضا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہ مانگی جائے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ پاکستان سے ہندوستان سے کوئی بدعتی آیا ہوا ہے جو قبروں سے مانگ رہا ہے. انہوں نے ہر جگہ اپنا رنگ چھوڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے امت کو اور اسلامی عقائد کو اور اہل سنت کے نام اور کام کو محفوظ فرمائے. اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی آئندہ جمعہ مزید تفصیلات اسی کی عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ حمدًا کثیرًا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ اکبر کبیرا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمد احمد عبدہ ورسول صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین. اخرج الشیخان فی صحیحیهما عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وفي رواية ولعامتهم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك البر ورب الرؤوف. احمدک حمد الحامدین واشکرک شکر الشاکرین واللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد ولالیہ و اصحابہ وبارک صلی وسلم علیہ. اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت متخذا غیر ربی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولیکن حلۃ الاسلام افضل. رواہ الشیخان. وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. أخرجه عبد الرزاق وأبو بكر في مصنفيهما والترمذي في سنن الجامع. وقال ابن حجر برجال ثقات. وقال لعثمان استحيت منك ملائكة الرحمن. رواه أصحاب السنن. وقال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم خير النساء بني إسرائيل مريم وخير هذه الأمة خديجة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. رواه الشيخان. وقال لبنته فاطمة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. جوابات سننے کے لیے جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا خیال رکھیں. اللہ میں طالب علم اور آپ سے ان چار اشخاص کے بارے میں رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں. علامہ اقبال, بس وہ تو اسلامی شاعر تھا اور بہت قیمتی کلام کہا ہے. حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ سے خاص صحبت یافتہ اور چہیتے. قائد اعظم پاکستان کے بانی ہیں اور محسن ہیں. سر سید احمد خان انگریزیت کے قائل تھے, اس واسطے مولانا محمد قاسم نانوتوی نے ان کے رد میں کتابیں لکھی ہیں. تفسیر حقانی کے مقدمے میں تو ان کو لکھا ہے کہ اس وقت کے علماء کا ان کے کفر پر اتفاق ہے, لیکن اس عجز کو اس میں تام بولے. جنرل ضیاء الحق اسلامی فرمان روا تھا, انگریزی بدباش میں ایک نیک خصلت انسان اللہ نے پیدا کیا تھا. افسوس وقت کے سیاستدانوں نے اور علماء نے ان کی قدر نہیں کی. پاکستان کی تاریخ میں ایسا دیندار اتنا با اختیار افسر نہیں آ سکے. اس کو پتا ہوتا کہ میری فوج میں کوئی مشرف نام کا آدمی بھی ہے, اس کا قیمہ کوٹ کر دیتا ہوں. ایسا مذہبی انسان تھا, پکا پختہ, اور بڑے بڑے جرنیل کرنیل ان کے زمانے میں تہجد اشراق اور چاش کے پابند ہو گئے. ہاں, یہ جو مسجد میں اسماء حسنہ ہے یہ حرمین شریفین کے تعامل میں ہے, یعنی حرمین شریفین میں اسماء حسنہ موجود ہے. تو اس کے لیے ہیلے ہی کیا گیا کہ اوپر لکھوائے گئے تاکہ نمازی کے سامنے نہ آئے. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان دیے تو اس بارے میں محدثین کا کلام ہے. اکثر کہتے ہیں کہ آپ امام زمانہ ہیں, آپ مؤذن نہیں ہیں. لیکن جلال الدین سیوطی نے ایک رسالہ لکھا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ آپ نے ایک سفر کے دوران خود اذان دی. یہ رسالہ الحاوی میں شامل ہے. لڑکی کو اس کی شادی میں جہیز دینا کیسا ہے؟ مسئلہ یہ کہ زندگی میں لڑکا اور لڑکی برابر ہے, تو جتنا خرچہ بیٹے کی شادی پر ہے اتنا ہی خرچہ بیٹی کے اوپر کرنا پڑے گا, الا کہ توفیق نہ ہو. مثلا بیٹے کی شادی کے دوران تو توفیق تھی, بیٹی کے وقت نہیں ہے تو وہ معاف ہوگا. امام کا نماز کے بعد اجتماعی دعا کرانا کیسا ہے؟ بہتر ہے. کیا یہ بات حدیث میں آئی ہے کہ جب آپ اپنی ناک مبارک جھاڑتے تھے تو صاحب بلغم اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے, چہروں پر ملتے تھے؟ یہ مولانا صاحب نے جب یہ بات بیان کی تو بہت سے لوگ اس بات کو نہ مانا بلکہ مولانا صاحب سے الجھ گئے. یہ بخاری شریف کی روایت میں موجود ہے. بخاری شریف کتاب الصلح میں ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت نے جو تھوکا ہے وہ صحابہ نے لیا ہے اور جسم پہ ملا ہے, اور اسی سے مشرکین بڑے سخت متاثر ہو گئے تھے. اور انہوں نے کہا ہم نے عرب و عجم, شام اور مصر, روم فارس کے بادشاہوں کو دیکھا ہے, مار آئے نہ آہادن یو ہب و آہادا کما یو ہب و اصحاب محمد محمد. ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کسی سے ایسی عقیدت جیسے صحابہ پیغمبر سے. عقیدت رکھتے ہیں. آپ کو کیا کہہ دیا؟ جی, لوگ خواہ مخواہ مولانا غریب سے الجھ گئے. مولانا کو بھی چاہیے کہ با حوالہ بات کرے، ایسی باتیں اور تو عام مجموع میں نہیں ہونا چاہیے. پیارے نبی کی شان بیان کرے، عظمت بیان کرے. روز رسول پر حاضری کے وقت براہ راست آ حضرت سے دعا مانگی جا سکتی ہے، جیسے کہ فضائل حج میں شیخ الحدیث نے لکھا ہے، کوئی شخص روز رسول پر حاضر ہو اور اسے اپنی مالی پریشانی، مالی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی درخواست کی کہ آپ میری پریشانی دور فرمائیں، ایسا کسی شیخ الحدیث نے نہیں دیکھ رہا ہے. اگر شیخ پہ تہمت لگا رہا ہے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دل خبر سنتے ہیں، اس پر امت محمدیہ کا اتفاق ہے اور آپ سے استشفاء کی جاتی ہے کہ حضرت میری شفاعت قیامت کے دن فرمائے، میں درخواست کرنے آیا ہوں، اور آپ اللہ سے کہیں کہ میرے گناہوں کو معاف فرمائیں، آپ اللہ سے فرمائیں کہ میری دعا قبول فرمائیں، اور آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے فرمائیں کہ میری بقیہ زندگی ایمان و اسلام کی گزرے اور میرا خاتمہ. یہ سب باتیں ہوتی ہیں، نہیں ہوتی کہ میری دکان چلائے ہو، مجھے فلاں کی لڑکی دلائے. یہ بد باتیں اور بد ضمیر لوگوں کی باتیں. قبر رسول پر فضولیات کوئی نہیں پکتا ہے. باقی براہ راست استشفاء اور استغاثہ کی اجازت مروی. ذریعت الوصول الی جناب الرسول کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک کتاب مخدوم ہاشم کی حضرت مولانا لدھیانوی نے شائع کی ہے، اس کتاب میں کچھ بے احتیاطی ہے. ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا، اگر تو اپنی بہن کے گھر گئی تو تجھے طلاق ہے. اب اس شخص کا موڈ ٹھیک ہو گیا، اب اجازت دینا چاہتا ہے لیکن الفاظ واپس نہیں لے سکتا ہے، جب بھی جائیں گی طلاق واقع ہو. ایسا زبان چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کوئی شخص روزانہ سورہ یاسین پڑھتا ہے، اس کے علاوہ تلاوت نہیں پڑھتا، صرف یاسین قرآن میں شمار ہوگا، بہت اچھی بات ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے. جو شخص زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے جبکہ رکوع سجود نہ کر سکتا ہو، کیا وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ ایک شخص رکوع اور سجود پر قادر ہے اور قیام پر قادر نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑے گا. ایک شخص رکوع اور سجود پر قادر نہیں ہے، قیام پر قادر ہے. فتاوی شام میں نے کہا کہ قیام ساقط ہے، وہ بیٹھ کر پڑے. اللہ آپ کو ان دعاؤں کا اجر و ثواب دے. اگر کوئی شخص اپنی کی ڈالر خرید رہے اور جب اس کا ریٹ بڑھ جائے تو بیچ دے، کوئی حرج نہیں. تقی عثمانی نے کرنسی کاروبار کو نہ کہے، وہ علیحدہ صورت ہوگی. کچھ حضرات کرسی پر بیٹھ کر امام نماز جنازہ میں سامنے جائے، نماز بشار کر پڑھتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ کچھ لوگ کرسی پر بیٹھ کر اور امام نماز جنازے میں سامنے جانے میں بیٹھا، پتہ نہیں کیا پڑھتے. آپ کا سوال واضح نہیں، ہم نہیں سمجھتے. قرآن کریم کی چند سورت کی مختلف آیات کو ملا کر پڑھنا درست ہے. اگر کوئی آدمی سنت نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھے، تیسرے چوتھی میں یہ اس کو اختیار ہے کہ یہ سورتیں دوبارہ پڑھ لیں. سونے کی حرمت کی کہاں سے ثابت ہے؟ سونے کی کون سی حرمت ہے؟ کون سے سونے کی حرمت بھائی؟ احادیث سے ثابت ہے. سونا پہننے کا شوق ہوا ہے، کل کہو گے کہ لال شلوار پہننے کی عربت کا اظہار ہے، شرم تم کو مگر نہیں آتی. آج کل ایک فتنہ بہت زور پکڑ رہا ہے، مغرب کی نماز کے بعد اذان کے دو منٹ بعد یا دو دیر بعد پڑھائی جاتی ہے، مغرب کی نماز اذان کے دو تین منٹ بعد پڑھانا. علماء نے اس کے خلاف بنور ڈان کے ماہنامے میں بھی لکھا ہے، الحسن میں بھی آیا ہے، الخیر میں بھی آیا ہے کہ نماز کے مغرب کی اذان کے بعد جماعت میں وقفہ کرنا مکروہ ہے، شیعہ اور یہود کی خصلت ہے. سورہ رحمان کب پڑھنا چاہیے؟ جب جی چاہے پڑھ سکتے، اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. پڑھا انیس سو اڑتالیس کے بعد پھر سے درد کیے جانے کے بے در کیے جانے کے آثار نظر آ رہے ہیں. کیا ہم سورۃ النساء کی دعا پڑھ سکتے؟ پڑھا تھا نا، جب آپ کو آثار نظر آیا تو پڑھے. سود کی رقم ضائع کرنا بہتر ہے کہ ضرورت مند کو دینا، کسی ضرورت مند جس کے لیے بہت بری حالت ہو اس کو دینا بہتر ہے، بغیر نیت ثواب کے. سڑکوں پر جو معذور لوگ بھیک مانگتے ہیں انہیں بھی پیسے دینا چاہیے. غیر مقلد رمضان شریف میں آٹھ رکعت تراویح کی دلیل دیتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ بدنصیب ہیں. رمضان شریف میں مومن کی عبادت بڑھتی ہے، ان کی گھٹتی، بدنصیب ہے وہ. صدقے کا گوشت جانوروں کو کھلانا کیسا ہے؟ یہ جانوروں کا کام ہے، کھلانے والے بھی جانور ہی ہوتے ہیں. سوال یہ کہ ہمیں ہمارے مکان کے ساتھ کچھ حصہ کیا نہیں پودوں کے لیے ملا ہے، پھر مگر یہ سب مکان کے نقشے میں شامل نہیں ہے، کیا ہم اپنے گھر کی دیوار بڑھا کر اس، اگر کسی کی کوئی تلفی نہیں ہے تو جائز. گھر سے کبھی سونا، کبھی نقد روپے، کبھی کپڑے، کبھی برتن غائب ہوتے، گھر کے افراد میں کوئی چور ہے. چوری یا اثرات دونوں صورتوں میں گھر کے افراد چور ہے اور کہیں باہر سے نہیں ہے. آپ کے گھر ڈاکے کے لیے جاپان سے کوئی نہیں اترا ہے، انہیں میں جو بہت زیادہ بڑو بڑو کرتا وہی چور ہے. جنت البقیع حضرت مدینہ لانے کے بعد بنائی گئی یہ قبرستان مدینے والوں کا پہلے سے قائم تھا. اصل میں بقیع کہتے ہیں جنگل کو، اس جگہ کا نام تھا بقیع الغرقد، یعنی ٹھیکروں کا جنگل. جب آپ کے صحابہ دفن ہونے لگے تو نام پڑ گیا جنت البقیع، صحابہ اور آپ کی وجہ سے یہ نام پڑا ہے. زوجہ اقبال احمد جن کے گردے کام نہیں کر رہے ان کے لیے دعا اللہ پاک سے اچھے شفا عطا فرمائے. میری بہن کی طبیعت خراب ہے، بخار جسم میں درد ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھے شفا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرك اللهم ونسألك السلام عليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعل لي مقيم الصلاة من ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لدي وللمؤمنين ويقوم ناسا جن مرحومين کا ذکر ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جن بیماروں کا نام لیا گیا اللہ انہیں صحت شفا دے، مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، ایمان و اسلام کی سلامتی عطا فرمائے، ہمارے ملک اور دیگر اسلامی ملکوں کی اللہ حفاظت فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.